گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں نقل فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کے ذریعے جو سوالات پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اور ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ تو پہلی کال ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں حج کے ارادے میں ہوں، الحمدللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، کہ میں ریاض کے شہر میں رہتا ہوں، کیا میں حج کرنے میں، کیا مکہ پاک میں ادھر مجھے قربانی جائز ہے، یا ریاض میں میرے بھائی رہتے ہیں، کیا میری قربانی وہ کر سکتے ہیں؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔
حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جس اسکول میں ہم پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر ادر مذہب کی پریئر ہوتی ہے اور اس میں کفریہ کلمات بھی شامل ہوتے ہیں، اس کو پڑھنا کیسا؟ اگر نہ پڑھیں تو ٹیچر ڈانٹتے ہیں، رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوالات ہیں حضور۔ حج کا ارادہ ہے، ریاض کے اندر رہتے ہیں، عرب شریف کے شہر کے اندر رہتے ہیں، اب یہ حج کرنے جائیں گے تو اب قربانی کریں گے، اب قربانی کی وضاحت نہیں ہے کہ حج کی قربانی پوچھ رہے ہیں یا جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتے ہیں اس کا پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال وہ قربانی ریاض کے اندر کی جا سکتی ہے، دونوں کا جواب عطا فرما دے کہ کون سی قربانی مراد ہو۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص حج تمتو یا حج قران کر رہا ہے، یعنی اشہر حج میں اس نے عمرہ ادا کیا اور اس کے بعد اس نے حج کی نیت کی، جسے حج تمتو کہتے ہیں،
جی جی،
اور عمومی طور پر یہی زیادہ تر کیا جاتا ہے، یا حج قران کے جس میں حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کی، دونوں کا احرام ایک ہی ساتھ باندھا ہے، تو حج قران یا حج تمتو کرنے والا اس کے اوپر دم شکرانہ یعنی قربانی یہ واجب ہوتی ہے،
صحیح،
جو 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ تو یہ جن بھائی نے سوال کیا، اگر یہ حج تمتو یا حج قران کر رہے ہیں تو یہ قربانی جو ہوتی ہے، حج کی قربانی جو دم شکرانہ واجب ہوتا ہے، یہ جو قربانی کی جائے گی اس کی شرط یہ کہ حرم کے اندر کی جائے گی۔
اچھا، حدود حرم،
حدود حرم ہے اس کے اندر یہ کی جائے گی، جیسے منا بھی یہ حدود حرم کے اندر ہی آتا ہے، مکہ مکرمہ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ حرم کے اندر ہی آتا ہے، تو حرم کی جو حدود ہے اس میں یہ قربانی کی جائے گی، باہر کسی مقام پر یہ قربانی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا اگر یہ سوال ہم سے اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ اور شہر میں رہتے ہیں اور اب یہ مکہ مکرمہ حج کے لیے آئیں گے اور حج تمتو یا قران کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر دم شکرانہ قربانی لازم ہوگی، تو یہ قربانی حرم کے اندر ہی کی جائے گی، کسی اور مقام پہ نہیں کر سکتے، ان کے بھائی ریاض میں ان کی طرف سے کر لیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس سے مراد ان کی وہ قربانی ہے کہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے، جو ہر صاحب نصاب مقیم کے اوپر واجب ہوا کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر تو یہ مکہ مکرمہ میں ایسی حالت میں پہنچیں گے کہ جس کی وجہ سے جو حج کے ایام ہیں ان میں یہ مسافر نہیں رہتے مقیم رہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ 8 ذوالحجہ سے 15 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اب ان کا ارادہ مکہ مکرمہ سے باہر جانے کا نہیں ہے. اب انہوں نے 15 دن وہیں گزارنے ہیں, اس کے بعد یہ منیٰ عرفات وغیرہ کی طرف جائیں گے. تو اس لیے جو کہ 15 دن ان کو یہاں پر مل گئے مکہ مکرمہ میں, یہ مقیم ہو گئے اور اب منیٰ عرفات وغیرہ یہ مسافت کی مدت پر نہیں ہے, مدت مسافت ان میں نہیں پائی جاتی. تو اب یہ وہاں کی طرف نکلیں گے تو بھی یہ مقیم ہی رہیں گے. لہٰذا اس صورت میں اگر یہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر قربانی لازم ہوگی. اسی طرح 12 تاریخ کو مثال کے طور پر یہ منا میں رمی سے فارغ ہو گئے اور اب ان کا ارادہ مکہ مکرمہ میں ہی 15 دن رہنے کا ہے, تو اس صورت میں بھی یہ مقیم بن جائیں گے. تو اب ان کے اوپر قربانی یہ لازم ہوگی اگر یہ صاحب نصاب ہیں. یہ قربانی جو ہے عید الاضحیٰ والی قربانی, یہ حرم کے اندر شرط نہیں ہے, یہ ان کی طرف سے ان کے بھائی ان کے شہر کے اندر کر سکتے ہیں.
پاکستان سے کوئی گیا ہوئے تو یہاں کروا سکتے ہیں,
کروا سکتے ہیں,
گھروں کو کہہ دے کہ میری.
لیکن یہ ضروری ہے کہ دونوں جگہ پر عید کا وقت موجود
ہو, آگے پیچھے ہوتے ہیں.
جی تو 12 تاریخ کو اگر وہ وہاں پر ہیں, عید کا وقت ہے, اور یہاں پر جیسے 11 تاریخ ہوتی ہے عام طور پہ, تو اس صورت میں یہاں پر قربانی ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ مکہ مکرمہ میں مقیم بنتے ہی نہیں ہیں, مثال کے طور پر یہ پہنچتے ہی مکہ مکرمہ میں پہری ذوالحجہ کو ہیں, اور اب یہ کنفرم ہے کہ انہوں نے 8 تاریخ کو منا کے لیے چلے جانا ہے, تو اس صورت میں ابتدا کے اعتبار سے تو یہ مقیم نہیں بنیں گے, ٹھیک ہے, مسافر رہیں گے. لیکن 12 تاریخ کو مثال کے طور پہ منا میں انہوں نے کنکریاں مار کے یہ فارغ ہو گئے, اب یہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ان کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہاں پر 15 دن رہنا ہے,
ٹھیک ہے.
تو اب چونکہ مقیم ہو گئے اور ابھی قربانی کا وقت باقی,
ابھی
12ویں کا دن باقی ہے, قربانی کا وقت باقی ہے, مقیم ہو گئے, صاحب نصاب ہے, تو اس صورت میں ان کے پر قربانی لازم ہو جائے گی. لہٰذا ان کو یا تو وہیں کرنا ہوگی یا پھر کسی اور کو کہنا ہوگی. اور اگر 12 تاریخ کو مثال کے طور پہ منیٰ میں موجود ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ 15 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے, مقیم نہیں بنتے وہاں کسی صورت بھی, تو اس صورت میں چونکہ مسافر ہوں گے اور مسافر پر قربانی یہ واجب نہیں ہے, لہٰذا ان پر جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ لازم نہیں ہوگی.
اچھا حضور, یہ آپ نے 15 دن فرمایا, تو یہ 8 ذوالحجہ ملا کر 15 دن ہے یا اس سے پہلے 15 دن ہوں گے تو مقیم ہوں گے؟
نکلنے سے پہلے 8 ذوالحجہ کی تو مثال میں نے اس لیے دی کہ نکلنا جو سنت ہے وہ 8 ذوالحجہ کو نکلنا ہے, لیکن مثال کے طور پہ کوئی 7 ذوالحجہ کو چلا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
منیٰ کی طرف, تو 15 دن اس سے پہلے نکلنے سے پہلے
منیٰ والا دن شمار نہیں ہوگا,
شمار نکلنے والا نکلے گا تو نکل گیا تو اس سے پہلے پہلے کے دن شمار.
مثال کے طور پہ منیٰ سے علاوہ 14 دن بنتے ہیں تو یہ 15واں نکلے گا, اب یہ مسافر ہی کہلائے گا, مقیم نہیں کہلائے گا.
ایک جگہ پر 15 دن کی نیت ضروری ہے, اور ایسی نیت ضروری ہے کہ یقینی طور پر یہ نہ ہو کہ نکلنا ہی نکلنا. مثال کے طور پہ کوئی پہلی سی رجا کو پہنچتا ہے اور کہتے ہیں جی میں 15 دن جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہوں گا, حالانکہ وہ حج کے لیے آیا ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اب کنفرم ہے کہ اس نے 8 تاریخ کو جو ہے وہ منا چلے جانا ہے, آگے عرفات چلے جانا ہے, مزدلفہ جانا ہے, تو اس کی یہ نیت پھر ویلڈ نہیں ہوگی. اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس کا باہر جانا ہی جانا ہے, وہ تو کنفرم ہو کہ اس نے 15 دن رہنا ہے, تو اس صورت میں وہ مقیم بنے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دوسرا سوال مدنی منع کا تھا, اسکول کی تعلیم سے متعلق تھا, غالباً باہر سے تھا, دوسرے ملک سے تھا, لیکن پاکستان کے اندر بھی, ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے ایسے اسکول ہیں کہ جہاں پر ایسے پیریڈز ہوتے ہیں کہ جہاں پر اسلام سے علاوہ جو ہے وہ تعلیمات دی جاتی ہیں, پیریڈز میں وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ پڑھنا لازم ہے نہیں ہے, چھوڑ دیا جائے, نہ پڑھیں گے تو اسکول سے نام خارج ہو جائے گا, پنشمنٹ ملے گی, نصاب کا حصہ ہے, تو کیا کیا جائے؟
اگر تو وہاں پر پڑھی جاتی ہے اور اس میں واقعی کفری الفاظ ہیں, کسی اور مذہب کی پڑھائی جا رہی ہے اس میں کفری الفاظ ہیں کسی بھی جگہ کے ہوں, تو اس صورت میں تو مسلمان کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا, کہ وہ جا کے ایسی دعا پڑھے, یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں, حرام ہے. اور اگر سمجھدار ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, تو پھر تو کفر کا حکم بھی اس کے اوپر آئے گا, جیسا اس کے اندر کلمات ہوں گے اس کے حساب سے. لہذا ہرگز ہرگز اس کی اجازت نہیں, چاہے آپ کے ٹیچر ڈانٹیں یا آپ کو ماریں, ایسی ٹیچر سے پڑھنا ہی جائز نہیں ہے کہ جو اس طرح کی تعلیم دینے والے ہوں. تو ایسے اسکول میں ہی پھر بچوں کو نہ پڑھائیں. دوسرے ملکوں میں رہنے کی جو شرط علماء نے اجازت دی ایسے مقام پر, وہ اسی صورت میں دی ہے کہ بندہ اپنے دینی احکام پر عمل کر سکے,
ٹھیک ہے.
وہ دین پر عمل نہیں کر سک رہا تو پھر ایسی جگہ پر تو رہنا اس کے لیے درست نہیں ہے, اس پر تو حتی الامکان لازم ہے کہ وہاں سے کوچ کرے گا, نکلے گا, کہ وہ اپنے دینی احکام ہیں جس پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر وہ عمل نہیں کر پا رہا. تو لہذا ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی تعلیم حاصل کی جائے جس میں کفریات سکھائے جاتے ہوں, جس میں کفریات کی تعلیم دی جاتی ہو, یا جو پرے کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اس میں اس طرح کی اگر دعا پڑھائی جا رہی ہے کہ جو کفریہ کلمات پر مشتمل ہے, تو ہرگز مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی پرے پڑھے گا.
اسکول دیگر نماز بھی پڑھنے دی جا رہی ہے, قرآن کی تلاوت کی بھی اجازت ہے, سب کچھ, آپ داڑھی بھی رکھ سکتے ہیں, امامہ پہن سکتے ہیں, اسکول کے اندر ایسا لازم ہے تو کیا اب بھی ہجرت لازم ہوگی؟ کہ اسکول تو لازم نہیں ہے نا،
اسکول لازم نہیں ہے نا ایسا، یعنی اگر ایسی صورت حال ہے تو نہ اسکول پڑھائیں،
اسکول دوسرا
چینج کر لیں، دوسرا تلاش کر لیں، دوسرے مقام
پر. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر اپنے اسکول قائم کریں.
اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اسلام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا. ہمارا قرآن جس کی ابتدا ہی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں بعثت معلماً، میں تو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. لیکن تعلیم وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو جہل کی طرف نہ لے جائے.
ٹھیک ہے،
ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو آپ کو خدا کے انکار کی طرف لے کے جا رہی ہے، خدا کی توہین کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہ تعلیم نہیں، وہ جہل ہے، وہ جہالت ہے کہ جو آپ کو ایسی چیز سکھائے. تعلیم وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. تعلیم وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ انسانیت کی اگر خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ چیز تعلیم کہلاتی ہے. نہ وہ کہ جو آپ کو کفریات کی طرف دھکیلے، نہ وہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کی طرف لے کے جائے. تعلیم وہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کو اللہ کے رسولوں کی توہین کی طرف لے کے جائے. تعلیم وہ نہیں ہوتی کہ جو مذہب کی پابندیاں ہیں اس سے ہٹانے پر مجبور کرے. آپ اس کو ایجوکیٹڈ بندہ نہیں کہہ سکتے، یا اس ملک کو آپ ترقی یافتہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دوسروں کے مذہب پر اس طرح کی پابندی لگائے کہ جس کا عقل اور کوئی چیز تصور نہیں کرتے کہ آپ مسلمان کو اس بات پر آپ پابند کر رہے ہیں کہ وہ کفریات بکے. یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے کہ مسلمان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ کفر بکے؟ تو ہرگز ایسی تعلیم حاصل کرنے کی ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر پنگھوڑے میں جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے.
ٹھیک ہے، دور جانا پڑے
چین ملک، یعنی جو اس وقت بہت دور تھا، وہاں بھی جانا پڑے، دشواری اختیار کرنا پڑے، تو علم حاصل کرو. لیکن اس کا حدود و اربع ہے، ایک حد ہے کہ کس دائرے کے اندر رہ کر آپ نے علم حاصل کرنا ہے. تو یہ جو مدنی منی نے سوال کیا، یا کوئی بھی ایسے افراد ہیں، اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ایسا علم حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی جائے، یا دین اسلام کا مذاق اس کے اندر اڑایا جائے، انبیاء کرام علیہ السلام کی اس میں توہین کی جائے، کفریات بکنے پر مجبور کیا جائے. ایسے علم حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
بے شک، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی جہاں دینی تعلیم کو عام کرنے کے اندر ہمتن سرگردہ رہتی ہے الحمدللہ، وہیں دنیاوی تعلیم کا بھی بہت اچھے انداز سے اہتمام ہے. مدنی منوں کے لیے دار المدینہ اسکولنگ سسٹم الحمدللہ پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ دیگر کئی ممالک کے اندر اس کی شاخیں الحمدللہ قائم ہوتی جا رہی ہیں. یہاں پر دنیاوی تعلیم کو بھی یوں کہا جا سکتا ہے کہ دینی رنگ کے اندر رنگ کر جدید طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ منحصر کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں، ہمیں کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں انوار الحق کراچی سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت جو ہے، یہ اگر جس وقت تلاوت سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر نہ کیا جائے تو کب تک؟ ایک دن، دو دن، یا یاد نہ رہے، یاد بھول جائے تو دو دن تین دن کے بعد آدمی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے؟
جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
جب نماز ہم ادا کرتے ہیں تو پینٹ وغیرہ کو جو فولڈ کرتے ہیں، کیا یہ فولڈ کرنا غیر شرعی اور طریقہ ہے؟ کیونکہ ایک صاحب نے مجھے دوران نماز آ کے بتایا کہ آپ نے جو پینٹ فولڈ کی، یہ غلط طریقہ ہے، مکروہ طریقہ ہے.
جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ڈیرک لین خان سے بول رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ جہاں مسجد میں سونا کیسا، کیونکہ مسجد میں سلفی پینل لگے ہوئے ہیں نا، تو مقامی کچھ طالب علم اور کچھ لوگ گھر کے بجائے وہاں سونے کو پسند کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ کر رہا ہوں خیر.
آمین. انوار الحق بھائی سجدہ تلاوت سے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اس وقت سجدہ نہیں کیا تو اب کب تک کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی مدت ہے، یا ابھی نہ کیا تو اب یہ ساکت ہو جاتا ہے، یا بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں اگر سجدہ تلاوت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مثلا باوضو ہے،
ٹھیک ہے،
اور وقت بھی ایسا ہے کہ جس میں سجدہ تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ بات ناپسندیدہ مکروہ تنزیہ ہے کہ سجدہ تلاوت کو مؤخر کیا جائے. یعنی اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، یہ بہتر ہے.
صحیح.
لیکن اگر کسی نے نہیں کیا تو اس بنیاد پر وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اس سے سجدہ تلاوت ساقط بھی نہیں ہوگا.
اچھا.
بلکہ اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا اگرچہ وہ بعد میں کریں.
ٹھیک ہے.
لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جس وقت سجدہ تلاوت لازم ہے اور آپ باوضو ہیں تو آپ سجدہ تلاوت کر لیں, اور اگر نہیں کیا تو اس صورت میں بعد میں بھی کرنا ہوگا, کرنے پر گناہگار نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے. اور فوری طور پہ کوئی عمل تو اس پر لازم نہیں ہے, جیسے سجدہ نہیں کرتا. بعض دفعہ ایک آیت کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے, سمعنا و اطعنا والی, یہ مشہور ہے.
فقہی مسئلے کے اعتبار سے تو مجھے معلوم نہیں کہ فقہ کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہو, تو میرے علم میں نہیں ہے. باقی کہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے کوئی سجدہ تلاوت کا وجوب ادا نہیں ہو جائے گا, وہ تو کرنا ہی ہوگا.
بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے.
بالکل کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے آج تک کیا ہی نہیں ہے تو وہ اندازہ لگائے.
بالکل. اتنا تو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اس نے اصرار کیا ہے تو ناپسندیدہ کام ہے. کہ اتنا کبھی سجدہ تلاوت کرتا ہی نہیں ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے یا سجدہ تلاوت سنتا ہے, پھر وہ نہیں کر رہا تو یہ تو غلط کر رہا ہے. تو اس کو بہرحال جتنے بھی ہیں اندازہ اس کو لگا کے زیادہ سے زیادہ سجدہ تلاوت ادا کر لینے چاہیے.
جزاک اللہ. دوسرا مسئلہ نماز سے متعلق ہے کہ پینٹ فولڈ کرنے کے متعلق, یہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مکروہ ہے, کیا یہ ٹھیک سنا ہے انہوں نے؟
دیکھیں نماز کے اندر تو ٹھیک ہی سنا ہے.
ٹھیک ہے.
نماز کے باہر آپ فولڈ کرتے رہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اگر واقعی پینٹ آپ کی اتنی لمبی ہے کہ جو ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو نماز کے باہر آپ فولڈ کریں, لیکن جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس صورت میں آپ کے کپڑوں کو فولڈ نہ ہونا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
چاہے وہ نیچے سے پائنچے فولڈ کریں, چاہے اوپر سے پاجامہ یا جو چیز بھی ہے اس کو آپ فولڈ کریں, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امرت ان استدع علی سبعۃ اعظم واللہ اکف شعرا ولا ثوبا, یعنی مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نہ ہی اپنے بالوں کا جوڑا بناؤں اور نہ ہی میں کپڑوں کو فولڈ کروں, کپڑوں کو موڑوں. ان دونوں چیزوں کو منع فرمایا. لہذا مرد کے لیے تو جوڑا بنانا بھی منع ہے اور کپڑوں کو فولڈ کرنا بھی منع ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جیسے پائنچے لمبے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر پائنچے فولڈ نہیں کریں گے, ٹخنے نظر نہیں آئیں گے, تو نماز میں جو ہے وہ کسی طرح کی کراہت پیدا ہو جائے گی, نماز ہوگی نہیں یا مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے.
صحیح.
کراہت تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے کہ پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہوں, نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ ارشاد فرمایا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کی شرح کے اندر کہ اگر کسی کے کپڑے اتنے لمبے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں حتیٰ کہ زمین کو چھو رہے ہیں, تو بھی وہ اس کو اسی حالت پر چھوڑ دے گا, اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کو فولڈ کرے. کپڑے فولڈ نہیں کرنے اگرچہ کہ آپ کے پائنچے لمبے ہوں, لیکن ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ کپڑے جب بھی سلوائیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کو پیش نظر رکھیں کہ آپ علیہ السلام کے کپڑے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتے تھے. لہٰذا سلواتے وقت ہی آپ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کپڑے اتنے لمبے ہونے ہی نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹخنوں سے نیچے جائیں, بلکہ اتنے ہی ہونے چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر وہ رہا کریں, تاکہ اس طرح کا کوئی وسوسہ آپ کو پیدا ہی نہ ہو, کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئی نہ.
تو اب یہ جو پینٹیں لمبی ہوتی ہیں, بعض پہلے سے فولڈ ہوتی ہیں نا, اسٹائل ہی ایسا ہے یا اس کا ہے ہی لمبی, تو کیا آپ کھولیں گے؟
دیکھیں
ہمارے یہاں تو الٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نماز شروع ہوتی ہے تو سارے فولڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں,
فولڈ کر دیتے ہیں اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں.
جی جی.
اب دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا اسٹائل ہی ایسا ہے, تو اب یہ دو تین طرح کی ہوتی ہیں. اگر تو وہ سلی ہوئی ہے, اس کی بناوٹ ہی ایسی کہ اس کو سی دیا گیا, اس کو آپ کھول نہیں سکتے,
تو ایک دفعہ تو اس کو سیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ لمبی ہوتی ہے تو فولڈ کر کے,
یعنی فولڈ کرنے کی اجازت نہیں. جو سری بھی ہے وہ ممنوع نہیں ہے, اس کی صورت میں تو نماز ہو جائے گی, لیکن فولڈ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں.
ٹھیک ہے. اس کو کھولنا ہوگا.
بالکل.
کھول کے نماز کے شروع میں سب لگے ہوتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں,
اس کو الٹ لگنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
تیاری کرنی چاہیے.
ملا علی قاری نے جو فرمایا اس کے حوالے سے تھا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ڈیرا اسماعیل خان سے ہم سے سوال پوچھا گیا کہ مسجد میں سونا کیسا, کہہ رہے کہ مسجد کے اندر شمسی پینل لگے ہوئے ہیں, وہ سولر پینل جو ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, وہاں بجلی میسر ہوتی ہے, گھروں کے اندر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بجلی نہیں ہوتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو اب وہاں پنکھے چل رہے ہیں, لائٹیں چل رہی ہیں, تو آرام کرنا کیسا؟
مسجد الگ چیز ہے, ہوٹل الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے.
مسجد ہوٹل یا سرائے نہیں ہے.
صحیح.
کہ اس کو اس طرح مسافر خانہ بنا کے لوگ اس میں آ کے سو جائیں. مسجد عبادت کے لیے بنائی گئی ہے, سونے کے لیے نہیں بنائی گئی. مسجد کے اندر سونے کی اس طرح اجازت نہیں ہے کہ آ کے جو ہے وہ لوگ اس طرح سو جائیں. مسجد بنائی گئی عبادت کے لیے. اب کوئی عبادت گزار ہے وہ مسجد کے اندر وقت گزارتا ہے, جیسے مدنی قافلے والے جاتے ہیں. اب ان کا جدول ہوتا ہے کہ اس میں وہ آرام کرتے ہیں, تو وہ اعتکاف کی نیت کی بھی ہے تو اس میں وہ آرام کر سکتے ہیں. ہر شخص کو اس طرح کی اجازت نہیں ہے. کل کو تو وہ اپنے بچوں کو بھی لے کے آ جائیں گے کہ چلو بھائی گھر میں بجلی نہیں ہے, پنکھے نہیں چل رہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, تو ہمیں یہاں کے سو جائیں. تو مسجد کو اس طرح سرائے بنانے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو بھی اس طرح کا اختیار نہیں ہے. وہ اس طرح بے وقت آ کے یا کسی بھی وقت آ کے مسجد میں آ کے سوئے، وہ مسجد میں آ کے عبادت کرے، مسجد میں آ کے سوئے نہیں۔
یہ تو ہو گیا نا، یہ باقاعدہ آ کر سونے کے لیے آتا ہے۔ اب جس طرح عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، مارکیٹوں کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا سستا لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، کہیں کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے۔ اب وہ پنکھے ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اسپیشل بھی چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، تو کیا اس کی اجازت ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے؟ ابھی
آئے نماز کے لیے، اعتکاف کی نیت بھی موجود ہے۔ اب وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں مسجد بند نہیں کی جا رہی، دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیٹنے کی وجہ سے کسی کی نماز کے اندر بھی حرج لازم نہیں آ رہا ہے۔ ایسے مقام پہ نہیں لیٹا ہوا کہ جس کی وجہ سے کسی کی نماز میں فرق آئے، اور اس نے اعتکاف کی نیت بھی کی ہوئی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گیا، تو بھی اس سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گناہگار ہوا، کیونکہ یہ اصل نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اب یہ عادت بنا لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پہلے سے نیت کر کے آئے گا کہ میں نے یہی کرنا ہے، تو یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آیا نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد تھکاوٹ ہوئی، اس لیے وہ اعتکاف کی نیت پہلے سے اس نے کی بھی تھی اور لیٹ گیا، تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ باقی اس طرح کی مسجد کو اس طرح سرائے نہیں بنایا جائے گا، لیٹنے کی جگہ نہیں بنایا جائے گا، مسجد بنائی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، یہاں پر آ کے اللہ کی عبادت کی جائے۔
تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جو مساجد کے غسل خانے استعمال کرتے ہیں، بازو کے اوپر آتے ہیں لوگ، محلے کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح پنکھے وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ خود میں نے دیکھا کہ مسجد کا جو پیڈسٹل فین ہوتا ہے، محفل تھی، وہ بھی ایک دینی کام تھا، تو اس میں انہوں نے استعمال کرنے کے لیے لے گئے۔ کیا ان چیزوں کی بھی اجازت نہیں دی جائے؟
مسجد مسجد ہے، اب یہ تو مسجد کو کوئی کرائے کی دکان تھوڑی بنائیں گے، یا اس میں جو چاہے کرتے پھر لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں خوب بالٹیاں بھرتے ہیں پانی سے، اور بعض لوگ تو ایسے جری ہوتے ہیں کہ آ کے اپنے وہ برتن بڑے بڑے دھورے ہوتے ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے کولر بھر کے لے جائیں گے۔
یہ مارکیٹوں کی مساجد ہوتی ہیں نا، اس میں چنے والا آ رہا ہے، وہ اپنے برتن دھو رہا ہے،
بالکل غلط ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ نے مسجد کے اوپر احسان تھوڑی کیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے،
اگر آپ مسجد میں پیسے دیتے بھی ہیں، چندہ دیتے بھی ہیں، تو آپ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے دے رہے ہیں، کوئی یہ کام آپ کو تھوڑی اجازت ہے مسجد کا پانی اس طرح بھر کے اٹھا کے باہر لے جائے، یا کوئی آ رہا ہے اپنی مرضی سے مسجد میں آ کے نہا رہا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں صابن لے کے، بعض تو شیمپو تک میں نے دیکھیں گے، وہ چھوٹے چھوٹے شاشے لے کے آتے ہیں، وہ سر دھو رہے ہوتے ہیں مسجد کے وضو خانے میں بیٹھ کے، صابن سے منہ دھو رہے ہیں تو پاؤں رگڑ رہے ہیں اچھی طریقے سے، تو یہ ان چیزوں کی مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کے کام کرنے کی وضو کریں اچھی طریقے سے، جو سنت کے مطابق ہے اس کے مطابق کے نماز پڑھیں، اور مسجد کو مسجد رہنے دیں، مسجد کو تماشا نہ بنائیں۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ اور کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ ہم آفس میں نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، تو ہمیں مالکوں نے اجازت دی کہ اب نماز پڑھ سکتے ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، تو میں نے پوچھا کیا ہم وہاں پر اپنی قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے تو اس کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے، تو کیا ہمارا قضا نماز آفس کی ٹائمنگ میں پڑھنا جائز ہے؟
جی ضرور عرض کریں گے۔ ایک اور کال سنائیے۔
محمد بلال اتاری اٹک شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جب کہیں میت ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی ہاسپٹل سے ہی آتی ہے، تو بعض اوقات پسینے وغیرہ یا روح نکلتے وقت اس کا پیشاب وغیرہ نکل جاتا ہے، تو اس کو اعلان وغیرہ کرنے سے پہلے، لوگوں کے اکٹھے ہونے سے پہلے، پہلے پہلا غسل کے نام سے غسل دیا جاتا ہے، اور پورے طریقہ کار کے مطابق کہ استنجا بھی کرایا، وضو اور پورا غسل دیا جاتا ہے، اور پھر جب دفنانے کا وقت قریب آتا ہے تو پھر دوبارہ غسل دیا جاتا ہے، تو آیا یہ پہلا غسل بھی ضروری ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔
آمین آمین۔ اور آفس میں جو مالک ہیں انہوں نے تین نمازوں کی اجازت دی، تین آتی ہوں گی، ظہر پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، تو کیا اب جب مسجد میں یا آفس کی جائے نماز میں نماز پڑھنے گے تو قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں آفس اگر تو سرکاری ہے یا کسی وقف ادارے کا ہے، تو کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ نفل کی بھی اجازت دیں۔
اچھا،
وہ تو فرض جو پڑھنے ہیں وہی پڑھے جائیں گے، مالک کی اجازت کے بغیر، یعنی جو وقفی ادارہ نہیں ہے، ویسے ہی آفس ہے پرائیویٹ، جیسے ان کے سوال سے لگ رہا ہے،
جی جی،
تو اس صورت میں مالک کی اجازت کے بغیر تو نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اجارے وقت کے اندر۔ ہاں، ان کو وقت دیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کا عام طور پہ وقفہ ہوتا ہے کہ ایک سے دو یا دو سے تین یا ڈیڑھ سے ڈھائی وقفہ ہے، اس میں آپ کھانا کھا لیں، نماز پڑھ لیں، یا آپ کو ایک گھنٹے کا وقفہ دیا ہوا ہے۔ اب اس وقت میں اگر کوئی نماز فرض پڑھتا ہے، اس کے ساتھ وہ قضا بھی ادا کر لیتا ہے، نفل بھی ادا کر لیتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے،
یعنی اپنے وقفے میں جو مرضی
وقفے میں جو چاہے کرے، لیکن اس کے علاوہ اس کو ٹائم دیا کہ بھائی آپ فرض پڑھ کے آ جائیں، تو اب اس نے فرض اور سنت موقعہ ہی پڑھنی ہے، باقی اس کو نوافل بھی نہیں پڑھنے، اس نے آ جانا ہے۔ ہاں، مالک اجازت دیتا ہے صراحتاً واضح الفاظ میں کہ ٹھیک ہے آپ نفل پڑھ لیا کریں، یا آپ کی قضا کا تو اظہار ہی نہیں کیا جائے گا، اسے نفل پڑھنے کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے پڑھی جا سکتی ہے،
پھر قضا بھی پڑھ لیں گے اسی ٹائم میں،
نہیں اسی ٹائم میں قضا تو نہیں پڑھیں گے،
نفل کی اجازت دی ہے تو اب قضا پڑھ لیں،
نفل پڑھیں، باقی یہ کہ قضا کی کسی طریقے سے ایسے ہیلے سے کہ جس سے ظاہر نہ ہو کہ اس کو
ٹائم مانگ لیں کہ میں نماز کے اندر 10 منٹ مجھے آپ زیادہ دے دیا کریں، تو یوں کر کے ٹائم مانگ لیا جائے تاکہ اس میں جو بھی چاہے وہ کر لیں،
لیکن بہرحال اصل میں جو پڑھنے والے ہیں وہ اس طرح کے معاملات بعد میں بھی کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے جو نوافل وغیرہ ہیں اس کی تو اجازت لے لیں، ٹھیک ہے کہ وہ نوافل ادا کر لیں، باقی قضا نماز گھر جا کے ادا کر لیں،
ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ بلال بھائی اٹک سے پوچھ رہے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، ناش ہوتی ہے، میت ہوتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے یا بعض دفعہ زور کی وجہ سے پیشاب وغیرہ بھی خارج ہو جاتا ہے، تو بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر دو غسل دیے جاتے ہیں، ایک پہلا غسل کہلاتا ہے اور وہ لوگوں کے آنے سے پہلے ہوتا ہے، میں نے بھی ایسا دیکھا ہے، اور پھر ایک جو باقاعدہ غسل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کفن کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح یہ پہلا غسل اور دوسرا غسل کیا اجازت ہے اس چیز کی؟
نہیں جی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ اس طرح کا معاملہ پیش آئے، آسانی عطا فرمائے۔ پسینہ آنا تو بہرحال یہ تو اچھی علامات میں سے شمار کیا گیا ہے کہ اگر پسینہ آتا ہے تو یہ اچھے خاتمے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نزا کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ جو دو غسل کا سلسلہ ہے یہ تو درست طریقے کار نہیں ہے کہ اس طرح دو مرتبہ غسل دیا جائے، غسل ایک ہی مرتبہ دیا جائے گا، اور غسل دیتے ہوئے اگر کوئی نجاست نکلتی ہے تو اس وقت اس نجاست کو صاف کر دیا جائے، باقی کفن دے دیا تو اس کے بعد تو پھر کفن کھولنے کی کسی بغیر شرعی عذر کے بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے، اس لیے دو غسل کا یہ سلسلہ اگر کہیں ہے تو یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
اگر پہلا غسل لے کر کفن نہیں پہنایا ویسے ہی کپڑا ڈال دیا اب بھی اجازت،
غسل تو ہو گیا نا، اب اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ دوبارہ غسل دیا جائے، غسل ایک ہی مرتبہ دیا جائے،
تو غسل دینا کب چاہیے، فوراً دے دینا چاہیے یا جب دفنانے لے جائیں گے پتہ کہ ایک گھنٹے
میں؟ غسل ہو، کفن ہو یا تدفین ہو، سب کے اندر جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جلدی کی جائے۔
اچھا،
اب بعض اوقات تدفین میں تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو غسل و کفن کی جو سنت ہے اس کو تو مؤخر نہ کیا جائے،
ٹھیک ہے،
اس کو تو نہ چھوڑا جائے، لہذا اس میں جلدی کر لینی چاہیے، فوراً غسل دے دینا چاہیے، فوراً کفن دے دینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد دفن بھی کر دیں، لیکن کم از کم غسل و کفن میں تو تاخیر نہ کریں، بعض اوقات اس میں تاخیر کسی وجہ سے ہو گئی ہے تو یہاں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔
سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد کپڑے بدلے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ سر میرا ایک اور سوال ہے، یہ جو اشیاء جو الیکٹرانکس وغیرہ کو قسطوں پر دی جاتی ہیں بلا معاوضہ سود طلب کر کے 12% یا 10%، وہ جائز ہے یا نہیں؟
جی، ایک اور کال سنائیے۔
ایسا روڈ جس اپنا گمان ہو کہ یہاں پر پہلے قبرستان تھا، تو کیا اس روڈ پر چلنا کیا جائز ہے؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔
جی ضرور عرض کریں گے۔ وضو کے بعد کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، وضو کر لیا اور اب کپڑے پہن لیے تو کیا وضو ٹوٹے گا؟
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی نے وضو کیا اور وضو کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرے گا تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، مشہور ہے لوگوں کے اندر کے کپڑے تبدیل کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اپنا ستر دیکھنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ اگر ستر پہ نظر پڑ گئی یا ہاتھ لگ گیا تو وضو کر لے، یہ اچھی بات ہے۔
اچھا،
لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا وضو کرنا ضروری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، تو اگر کپڑے چینج کیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کپڑے چینج کیے جا سکتے ہیں، اس سے وضو آپ کا اپنی جگہ پر برقرار رہے گا۔
ٹھیک ہے، وضو تب ہی ٹوٹے گا جو اس کے ٹوٹنے کی
شرائط ہیں، جس طریقے سے ٹوٹے گا۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ الیکٹرانک اشیاء قسطوں وغیرہ پر لیتے ہیں اور اس پر کچھ زائد پیسے رکھے جاتے ہیں، 10%, 15%، اس کی اجازت ہے؟
کئی دفعہ یہ ہمارے سلسلوں میں سوالات ہو چکے ہیں قسطوں پہ چیز لینے کے حوالے سے، تو اس کی جو بنیاد کے اعتبار سے تو یہ غلط نہیں ہے، یعنی ایک چیز جو 1,000 روپے کی تھی وہ قسطوں پہ دی جا رہی ہے تو 1,500 کی دے رہے ہیں، ہر مہینے 300 روپے دے کے 5 مہینے کے قسطوں پر لے لیا، تو اس میں شرعاً یوں حرج نہیں ہے کہ اگر یہ باندھ لیا جائے کہ یہ چیز میں آپ سے 5 مہینے کے ادھار پر 1,500 کی لے رہا ہوں، ہر مہینے آپ کو 300 روپے دے دیا کروں گا، تو یہاں تک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ ادھار میں مہنگی لی گئی، لیکن عمومی طور پر یہاں جو شرط لگائی جاتی ہے وہ یہ لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہوئی تو آپ کو اتنے پیسے اوپر دینا پڑیں گے، کہ نمبر ایک۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ نے قسطیں نہیں دیں تو آپ کی قسطیں بھی ضبط اور چیز بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ اس طرح کی جو خلاف شرع شرائط ہیں اگر یہ اس معاہدے کے اندر شامل کی جاتی ہیں تو اس صورت میں پھر یہ ناجائز ہو جائے گا، اور اگر یہ اس طرح کی شرائط نہیں ہے، فقط جو ہے وہ رقم بڑھائی گئی ہے، زیادہ لی گئی ہے، تو اس صورت میں حرج نہیں ہے۔
اچھا اچھا، اب یہ خلاف شرع شرائط آپ نے فرمایا، اب یہ کس طرح یعنی پتا چلے گا کہ شرط، کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں،
بنیادی اعتبار سے تو میں نے بتا دی، عام طور پر اس طرح کی شرائط ہوتی ہیں، باقی اس کے علاوہ اور دیگر شرائط ہیں تو آپ لینے سے پہلے جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت سے یا کسی بھی سنی مستند جو مفتی صاحب ہوں ان سے آپ رابطہ کر لیجیے۔
ٹھیک ہے، اب جس طرح عام طور پر اشیاء الیکٹرانک اشیاء اس میں وارنٹی دی جاتی ہے، گارنٹی دی جاتی ہے، اور لینے والا بھی تبھی لیتا ہے کہ یہ چیزیں دی جائیں، تو یہ بھی ایک طرح کی شرط ہے،
وارنٹی میں تو مسئلہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے
کہ بھائی ٹھیک ہے کہ ایک سال کے اندر ہم آپ کو یہ یہ چیز اس میں اگر خراب ہوئی تو تبدیل کر دیں گے، یا اس کو ہم جو ہے نئی آپ کو دے دیں گے، یہ کوئی حرج نہیں، وارنٹی دی جا سکتی۔
ٹھیک ہے، وارنٹی اور گارنٹی دی جا سکتی، اس میں حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایسا روڈ کے جہاں پتا ہے کہ یہاں پہلے قبرستان موجود تھا، اب اس روڈ پر سے گزر کر جانا، اس کو راستہ بنانا،
انہوں نے شک کی بات کی، اگر تو کنفرم ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قبرستان تھا، اب اس کو مسمار کر کے، مسلمانوں کی قبروں کو مسمار کر کے اس کے اوپر روڈ بنا دیا گیا، اس پر تو چلنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پہلے قبریں تھیں، اب اس کو توڑ کے انہوں نے راستہ بنا دیا ہے، تو اس پہ چلنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
ہاں، صرف اپنے وہم کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، روڈ بنا ہوا ہے کیا، ہو سکتا ہے کہ پرانی قبریں یہاں پر ہوں، تو اس وہم کا کوئی وہ لحاظ نہیں ہے، واقعی کوئی نہ کوئی بنیاد ہونی چاہیے کہ یہ روڈ جو ہے کوئی ایسا شک کی وجہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر قبریں تھیں اور اس کی اس جگہ پر جو ہے وہ قبروں کے اوپر راستہ بنایا گیا ہے، اس کو مسمار کر کے اس کے اوپر راستہ بنا دیا گیا ہے، تو اس صورت میں اس پہ چلنا ناجائز ہوگا، اس کی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ صرف اپنے وہم کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔
حضور، بعض قبرستان یا بعض قبور، چند ایک قبور پر تعمیرات کر دی جاتی ہیں، کسی بھی طرح کی دیکھی گئی ہیں، تو کیا ان تعمیرات کے اوپر آ سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟
اب دیکھیں تعمیر،
اب یہ راستہ ہی ہے ایک طرح کی، اس کو
تعمیر جس طرح کی گئی ہے وہ چیز دیکھی جائے گی کہ تعمیر ہے کیسی۔
ٹھیک ہے،
اب مثال کے طور پر قبر بنی ہوئی ہے یہاں پر، اب قبر کے چاروں طرف ستون لگا کے، یعنی وقفی قبرستان نہیں ہے، ویسے ہی کوئی جگہ ہے، اس میں چاروں طرف ستون لگا کے اوپر عمارت بنا دی گئی، اب اس اوپر عمارت کے اوپر تمام کے تمام کام ہو سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عین قبر کو مسمار کر کے عمارت بنانا یہ تو شرعاً جائز ہی
ہے، یعنی قبر باقی ہے اور اوپر عمارت بنا دی تو پھر حرج نہیں۔
ہاں، یوں بھی صحیح ہے، کیونکہ جب عمارت بنائیں گے تو قبر تو باقی نہیں رہے گی، لیکن اگر قبر باقی اس طریقے سے رکھی گئی کہ اس کے چاروں طرف
پلر
چھت بنا دی گئی، ایک طرح سے پلر بنا کے چھت بنائی، نیچے قبر موجود ہے، اوپر جو ہے وہ عمارت یا کوئی چیز موجود ہے، تو اس میں اگر کوئی چلتا پھرتا ہے تو وہ حرج نہیں ہے،
لیکن وقفی قبرستانوں میں تو اس کی بھی اجازت نہیں،
بنانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی،
ذاتی کسی کی زمین ہے اس میں قبریں تو وہ
اس طرح کرتا ہے تو اس کی اجازت۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
کہ وہ چیز دیکھی جائے گی کہ تعمیر ہے کیسی۔
ٹھیک ہے،
اب مثال کے طور پر قبر بنی ہوئی ہے یہاں پر، اب قبر کے چاروں طرف ستون لگا کے، یعنی وقفی قبرستان نہیں ہے، ویسے ہی کوئی جگہ ہے، اس میں چاروں طرف ستون لگا کے اوپر عمارت بنا دی گئی، اب اس اوپر عمارت کے اوپر تمام کے تمام کام ہو سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عین قبر کو مسمار کر کے عمارت بنانا یہ تو شرعاً جائز ہی،
یعنی قبر باقی ہے اور اوپر عمارت بنا دی تو پھر حرج نہیں۔
ہاں، یوں بھی صحیح ہے، کیونکہ جب عمارت بنائیں گے تو قبر تو باقی نہیں رہے گی، لیکن اگر قبر باقی اس طریقے سے رکھی گئی کہ اس کے چاروں طرف
پلر
چھت بنا دی گئی، ایک طرح سے پلر بنا کے چھت بنائی، نیچے قبر موجود ہے، اوپر جو ہے وہ عمارت یا کوئی چیز موجود ہے، تو اس میں اگر کوئی چلتا پھرتا ہے تو وہ حرج نہیں ہے،
لیکن وقفی قبرستانوں میں تو اس کی بھی اجازت نہیں،
بنانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی،
ذاتی کسی کی زمین ہے اس میں قبریں تو
وہ اس طرح کرتا ہے تو اس کی اجازت۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.